بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث کے ضمن میں اربعین نووی کی دو احادیث. ان احادیث کا عنوان ہے اسلام میں شرم و حیا کی اہمیت اور استقامت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصدع بما شئت. رواه الإمام البخاري رحمه الله. یہ حدیث نمبر 20 ہے. حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الأنصاري البدري، یہ جو ابو مسعود ہے عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری، بدری صحابہ میں سے ہے، انصار میں سے، ان سے یہ روایت مروی ہے اور اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں شامل کیا ہے. حضور نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولی، انبیاء اولین کے کلام میں سے جو چیز لوگوں کو مل گئی ہے، جو لوگوں نے پالی ہے یا جو ان کے پاس محفوظ ہے، ظاہر بات ہے سلسلہ سلسلۃ الذہب ہے انبیاء کرام کا، اور ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. البتہ ان کی تعلیمات میں ان کو تحریف بھی ہوئی، کچھ وہ نسیان کا جو ہے وہ شکار ہو گئے، لوگوں نے بھلا دیا، بارہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات، کچھ نہ کچھ اس کے جو ہے وہ موجود تھے، وہ حکمت کے موتیوں کی طرح سے لوگوں کے اندر مشہور تھے. انہیں میں سے ایک یہ موتی ہے جو حضور نے فرمایا کہ جو نبوت اولا کے کلام میں سے جو بات لوگوں کو ملی ہے، لوگوں نے پائی ہے، ان میں سے یہی ہے کہ جب تم حیا کا پردہ اٹھا دو تو پھر جو چاہو کرو. یہ حدیث اور حقیقت ایک بہت بڑی نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. حیا کیا ہے؟ جس کے بارے میں ایک اور حدیث جو بہت مشہور ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک شاخ ہے، ایمان کا شعبہ، ایمان کا حصہ ہے. میں اس کی مزید وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کا جزو لازم ہے، اس لیے کہ حیا اور حیات ماننا ایک ہی ہے. حیات ہا یا یا اور حیا ہا یا یا ایک ہی ماننا، حیات کا اور حیات کا. اصل میں جس زمانے میں ہم میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے، مطلب جو ہے ہمارے اعصاب، اس میں برین ہے اور پھر اسپائنل کارڈ ہے، وہ حرام بنس کو جو ریڑھ کی ہڈی میں چل رہا ہے، اور اس میں لیولز ہے. برین میں سب سے اونچا وہ حصہ ہے جسے سیریبرم کہا جاتا ہے، وہ گرے میٹر ہے کہلاتا ہے، وہ رنگدار سا پیلا سا مادہ ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے ایک سفید حصہ ہوتا ہے. یہ جو گرے میٹر ہے جو اوپر کا حصہ ہے، یہ ہائیسٹ لیول ہے برین کا، سینٹرل نروس سسٹم، اور اس میں جو ہے اس کے مختلف دماغ کے اندر جو ایریاز ہیں وہ منتصب ہیں. دیکھنے کا ایریا ہماری پشت پر ہے، یعنی اصل میں دیکھنا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ آنکھ نے دیکھا، آنکھ دیکھ کے ضرور انٹرپریٹ نہیں کر سکتی، سمجھ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ تو کیمرے کے معنی ہے، اس کے سامنے جو کچھ آیا ہے لینس کے سامنے اس نے اس کی تصویر اتار دی. اب اس تصویر کا سمجھنا، اسے انٹرپریٹ کرنا، اس کو آئیڈنٹائز کرنا، اس سے نتیجے نکالنا، یہ آپ کا کام نہیں، آپ کر ہی نہیں سکتی. اس کے لیے خاص ایریا ہے کہ جو اس گرے میٹر کا جو پچھلا حصہ ہے وہاں جا کر انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. یہ کمپیوٹر کا وہ حصہ جو ہے خاص طور پر ویژن کے لیے مخصوص ہے. اسی طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں اسپیچ سینٹر سب سے بڑا سینٹر ہے, اس لیے کہ انسان کو دوسرے حیوانات سے میت کرنے والی بعض چیزیں شمار کی جاتی ہیں. مثلا انسان جو ہے حیوان ناطق ہے, لطف کی صلاحیت اللہ نے اس کو دی ہے, اظہار معافی ضمیر کر سکتا ہے, دوسرے انسان کی بات سمجھ سکتا ہے. یہ گویا ایک چیز ہے کہ جو انسان کو حیوانات سے متمیز کرتی ہے. لیکن اس کے بھی دو ایریاز, ایک لیفٹ سائڈ پر ایک رائٹ سائڈ پر, ہائیسٹ ایک ایریا وہ ہے جو کسی اور کے کلام کو سمجھتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے, نتیجہ نکالتا ہے, اور ایک ایریا وہ ہے کہ جو خود انسان کے اپنے معافی ضمیر کو واضح کرتا ہے, بیان کرتا ہے. تو یہ دونوں حصے جو اسپیچ سینٹر ہیں. لیکن جو ہائیسٹ ایریا ہے اس سیریبرم کا, اسے کہتے ہیں فیئر اینڈ شائنس سینٹر, خوف اور حیا, شائنس. یہ دونوں جو ہے ہائیسٹ فنکشن, ہائیسٹ فنکشن, ہائیسٹ فنکشن. اچھا اس کو آپ نوٹ کر لیجیے, حیات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ پریزرویشن آف دی سیلف جو ہے وہ سب سے بڑا موٹیو ہے, پریزرویشن آف دی سیلف, اپنے آپ کو بچانا. پھر ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز, اپنی نسل کو برقرار رکھنا. اس کے لیے آدمی شادیاں کرتا ہے, جو بھی ہے ایک کنبے کا بوجھ اٹھاتا ہے, اس کے اندر بوجھ جو ہے برداشت کرتا ہے. یہ کیوں؟ یہ اس کے انسٹیٹیوشن ہے, پریزرویشن آف دی اسپیشیز. لیکن پریزرویشن آف دی سیلف جو ہائیسٹ ہے, اس کے یہ دو فنکشن ہیں, شائنس اینڈ فیئر. خطراؤ اور بچاؤ, بھاگو, شیر آ رہا بھاگو دوڑو, ہم یہ فیئر ہے. اسی طریقے سے شائنس, حیا. یہ حیا بھی در حقیقت انسان کے برین کی اور سیریبرم کی ہائیسٹ سینٹر میں شامل ہے. اس حیا کے بارے میں یوں نوٹ کر لیجیے, بلکہ اس میں ایک اور حقیقت میں چاہتا ہوں واضح ہو جائے. شراب کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ شراب جو ہے وہ رفتہ 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 برین کے لیولز کو جو ہے ناک آؤٹ کرتی ہے, ایک دم سارے برین کو نہیں. ابتدائی حصہ جو ہے اس کا, تھوڑا سی شراب آپ نے کی ہے, تو یہ فیئر اینڈ شائنس کے سینٹر ختم ہو جاتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بولڈنس, جرت, بہادری. اب ایک مقرر جو ہے بڑی عمدہ تقریر کرے گا, ورنہ مقرر کو کیا ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ میری تقریر کے کیا سب لوگ گئے رہے ہوں گے, کیا اس کا جو ہے کوئی مذاق اڑا رہا ہوگا دل میں, کچھ اور ہوگا چیلنج. یہ جو احساسات رہتے ہیں یہ ایک مقرر کو قدم قدم پر روکتا ہے. جب یہ شائنس ختم ہوئی, اب آپ اگر بہت بڑا وکیل ہے تو شراب پی کر جو وہ مقدمے کی پیروی کرے گا وہ بغیر شراب نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے لڑنے میں شراب تھوڑی زیادہ نہیں, جب زیادہ ہو جائے گی تب تو پھر اور لوور سینٹر میں ڈپریس ہو جائے گا, پھر وہ ڈپریشن بھی کی چلی جائے گی. لیکن جو پہلا کام ہے یہ فیئر اینڈ شائنس, مقرر اچھی تقریر کرے گا اور شاعر اچھے اشعار کرے گا, سارے کے سارے بڑے شاعر جو ہے وہ غالب ہو وہ کوئی اور ہو. اقبال بھی ابتدائی دور میں تو شراب پی لیتے ہیں, جگر کو جگر نے خود کو کہا ہے, سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا. تو شراب اس کی گھٹی نہ تھی. لیکن ایک وقت آیا ہے موت سے پہلے, کافی پہلے قائد ہوئے, اور توبہ کرنے کے بعد سے جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی نفیس اور بڑی ایک روحانی ڈائمنشن اس میں تھی. بارہ بھی اس کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ کہ غزلیں ان کی جو مشہور ہے وہ تو وہی ہے شراب نوشی کے دور میں. اس لیے مقدم اچھی تقریر کرے گا, وکیل اچھے آرگومنٹ دے گا, شاعر اچھی شاعری کرے گا, اس لیے کہ وہ فیئر, اب آڈینس کا فیئر نہیں رہا اس کا, اب شائنس بھی نہیں کہ کیا لوگ سمجھیں گے, کیا میری بات پہ ہنس پڑیں گے, کیا کریں گے ہنسے, وہ چلتا. تو اس اعتبار سے یہ جو شائنس ہے حیا, جو حضور نے فرمایا حیا اور شعبت من الایمان, میں نے آپ کو بتایا کہ در حقیقت یہ حیات کا جزو لازم ہے. انسان اپنی حیات کو بچانے کے لیے بھی, پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے بھی یہ جو میکانزم ہے شائنس اینڈ فیئر, ان سکون کا استعمال کرتا ہے. اب یہ جو مادہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق ہے، یہ عورت نے زیادہ رکھا ہے مرد کے لیے، مرد اپنے جو فنکشن اسے دیے گئے ہیں اس کی روح سے وہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ ایڈوانس کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، عورت گریز کرتی ہے، اور عورت کے جسمانی حسن کا یہ بڑا معاملہ ہے کہ وہ گریز کرے، اگر عورت پر اقدام آ جائے تو پھر وہ عورتیت ختم ہو گئی اس کی، وہ تو بھی مرد ہو گئی، لیکن اصل عورت جو ہے اس میں شرم آیا اور اس کے اندر گریز نیچے ہٹنا، یہ نیچے اقدام کرنا، کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے چاہے وہ عام طور پر جس کو ہم کہتے ہیں وہ عشق مجازی جو ہے اس میں بھی اقدام مرد کی طرف سے ہوتا ہے، مرد طالب ہوتا ہے اور عورت کو یعنی مطلوب کے درجے میں ہوتی ہے، تو یہ مادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر زیادہ رکھا ہے، اور یہ سب سے بڑا زیور ہے عورت کے نسوانی حسن کا، سب سے بڑا جو ہے حصہ یہ ہے، چنانچہ سورہ قصص میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مصر سے چل کر مدین تک پہنچ گئے پورا سحرا سینا کراس کیا ہے، کوئی سواری کیا تو شہد تھی اور سانپوں بھرا جو ہے یہ تیرا تھا، اسی لیے ان کے بھائی نے، بھائی وہ کہلاتا تھا جو اس وقت فرعون تھا، وہ بھائی اس لیے تھا کہ جو پرانا فرعون تھا جو بھی زندہ تھا لیکن اس نے ایبلیکیٹ کر لیا تھا اپنا تخت جو ہے اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، وہ بدلا تھا، اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا گیا میرا تھے، اس لیے کہ وہ بے اولاد تھا، اور جب وہ نیل میں سے حضرت موسیٰ کا وہ صندوق سا برآمد ہوا ہے جس میں کہ ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کے تحت انہیں ڈال کر اور نیل کے انہیں بہا دیا تھا، تو پھر وہ پتہ کرنے لگا تھا، پہچان لیا تھا کہ اسرائیل جب پیدا وہاں پر ہر اسرائیلی بچے کو مار دینا، وہ بیوی لاڑے آ گئے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی موہنی صورت دی تھی حضرت موسیٰ کو کہ جو دیکھتا تھا، والدہ تو علیہ کا محبت منی، بڑے پیارے الفاظ ہے یہ سورہ کہا گیا ہے، اے موسیٰ ہم نے تمہارے اوپر اپنی محبت کا ایک پرتا ڈال دیا کہ اس کو دیکھ کر وہ موہنی صورت دیکھ کر، اور وہ اہلیہ نے کہا، وہ اہلیہ وہ تھی حضرت آسیہ، وہ بھی بنی اسرائیل سے تھی، اور وہ ہے جن کا سورہ تحریم میں ذکر ہے، جنہوں مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اہل ایمان عورتوں کے لیے، آسیہ کی امراۃ فرعون، اب ظاہر بات ہے بادشاہ تھا، اس نے جس کو چاہا اپنی ریت میں سے اپنے گھر میں ڈال دیا، اور ان دونوں کے مابین بڑی الفت تھی فرعون کے اور آسیہ علیہ السلام، انہیں کہا برقع نکلا کر بنا کہ یہ میرے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک رہے گا تو ہم اسے شاید بدلی نہیں بنا لیں، ہمارے یہاں بیٹا نہیں ہے، باہر وہاں محل میں پڑے، اس کے بعد پھر اور ان کے بھی بیٹا ہو گیا، اب یہ دو گویا کے دو بھائی ہو گئے، تو بھائیوں کی طرح پرویش بھائی، اس کے بعد پھر اور انہیں تخت چھوڑ دیا، تو اب یہ بھائی جو تھا جو اس طریقے سے بنا ہوا بھائی تھا وہ تخت تھا، اور ہمارا قرآن مجید کا بیان کو اور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جب انہیں ایک مخبر نے یہ خبر دی کہ اے موسیٰ تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، ان الملأ یأتمرون بك أن يقتلوا، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جان بچاؤ اور یہاں سے چلے، تو حضرت موسیٰ چھوڑ کر مصر کو اور تیرا سینہ کی طرف گئے، پھر پورا سینہ کراس کیا، لیکن جن کمانڈمنٹس کے نام سے جو فتنیاں بنائی گئی ہیں عورت میں وہ تورات کے بیان پر ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو تورات کو مانتے ہیں، تورات کو اور قرآن کے بیان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اسی چھوٹے بھائی نے فرعون نے اپنے کیریئر میں مجھے ان کا ہوتا سواری کی سوار کرایا ہے اور لا کر سہرا کے کنارے چھوڑ دیا ہے، اور بڑی نفرت کے ساتھ کہا ہے جاؤ اب سانپوں پر نبوت کرو، اب تمہاری نبوت جو ہے وہ انسانوں پر نہیں، سہرا کے اندر جو سانپ ہے ان پر جاؤ لوگ باہر، اب وہ سارے سہرا کو عبور کر کے پہنچے ہیں اور مدین کے پانی کے کنویں کے اوپر جا کر آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا، تھکا ٹوٹا آدمی بھوکا پیاس سے لمبا سفر، اب وہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے ریوڑ کو روک رہی ہیں، وہ بھیڑے بکریاں دوڑتی ہیں پانی کی طرف، اب وہ روکتی ہیں، یہ گئے کیا معاملہ ہے، آپ کیوں لکھانے کی لگ رہے، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ بھی چرواہے ہیں، یہ سخت دل ہیں, یہ ہمیں روکتے ہیں. تو جب تک یہ اپنی بھیڑوں کو اپنے ریوڑوں کو پانی پلا کر نہ چلے جائیں, ہم اسے پلا کر حضرت موسیٰ جلالی بلاد کے آدمی سے گئے, ان کو ایک گزر مارا, ایک گزر مارا, ہٹایا اور پھر پانی کھینچ کر کنویں سے ان کو پلایا. اب اسے بھی نہیں ریوڑ لے کر اپنے والد کو بتایا. اب والد کا پیغام لے کر جب آئی ہے ان میں سے ایک, اس کے لیے قرآن میں الفاظوں کے لیے میں نے سارا واقعہ یہ آپ کو سنایا. حضرت موسیٰ کی حالت اس وقت کیا تھی, ان کو پانی پلا کر جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے. جو دعا انہوں نے اس وقت مانگی ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ میں تو تیری ہر اس خیر اور خیرات کا مستحق ہوں جو تم میری جھولی میں ڈال دے. یہ فقر کی انتہا ہو. ایک فقیر ہوتا وہ کہتا مجھے روپیہ ہی لینا ہے, میں نے 5 روپے لیتے ہیں, نفرا کرتا اور ایک جو ڈال دے ڈھیلا ڈال دے میری جھولی میں, تو میں اس کا بھی منہ ڈال دوں, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میرا کوئی جاننے والا نہیں, پہچاننے والا نہیں, اس ایک اجنبی جگہ پر میں آ گیا, میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ہر خیر کا فقیر. اس وقت جو لڑکی ایک آئی ہے, فجاہو احداہما علی استحیاء فقال ان ابی یدعوک, آئی ان دونوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی. اب یہ چلنے میں بھی عورت کی حیا ہے. حیا جو ہے وہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عناصر اس کی فطرت میں رکھے ہیں ان میں مرد کے مقابلے میں حیا کا پہلو بہت جو ہے قوی ہے, جس کو کہ آج جو ہے محروم ختم کرنے پر پڑا. یہ پرانے پیچھے ہوتی ہے آپ امریکہ کی عورت کی مکمل لباس عورت کا ہوتا, پورا گردن سے لے کر تخنے تک ہاتھوں, یہ سوائے وہی جو قرآن مجید میں آیا چہرے کی ٹکیا اور سر تھا ان کے یقین ساتھ, یہ گلی واسطہ مکمل. یہ جو اسکرٹس اور پھر منی اسکرٹس یہ جو آنی شروع ہوئی ہے, ان کی تعریف زیادہ نہیں ہے, ان کی قرآن آپ دیکھیں تو پورا پورا لباس پورا جسم جو ہے وہ مسمور ہوتا تھا. اور اس حدیث کا صحیح ترین ترجمہ فارسی میں جو کیا گیا ہے بہت خوبصورت, بے حیا بات ہو ہر جگائی کو, اور یہ چیز جو ہے یہ پروٹوکول کے اندر فیصلہ کیا تھا یہودیوں نے 1897 ان کے جو پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی وائن بیسن ایک ہے سوئٹزرلینڈ کا شہر, اس میں کوپ کے یہودی جمع ہوئے تھے اور بیشتر تھے یہودی جو بینکرز تھے. زائنس موومنٹ جو ہے وہ اصل میں یہودی بینکرز کی موومنٹ ہے, اور وہ اصل میں مذہبی یہودی نہیں ہے, وہ جو ہے سیکولر ٹائپ کی یہودی, جیسے ہمارے یہاں بھی سیکولر بھی ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں, تو سیکولر ان کے یہاں بھی سیکولر بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں. مذہبی لوگ وہ ہیں جو کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے اخبارات میں یا کہیں کسی فلم میں, یا آپ ہمارے پاس گئے ہوں کہیں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو برکلن کا ایریا جو ہے بھرا ہوا ہے, اس سے یہ زلفیں ہوتی ہے, یہ خاص طور پر یہ جو ہے یہاں سے چھلے دار چل رہا ہوتا ہے, یہ جہاں سے ہم عام طور پر خط منا لیا جاتا ہے جب شیو کرتے ہیں تو یہاں سے وہ پھیلاتے ہیں اپنے بالوں کو, اور وہ چھلنے دے کر اتنا خوبصورت ہار کے مانی دونوں طرف رکھے ہوتے ہیں, اور داڑیاں لمبی ہوتی ہیں, کوٹ لمبے ہوتے ہیں, سب منگے کا سوال نہیں, اس کے اوپر صرف وہ چھوٹی سی وہ نہیں جو ان کے اوپر کھوپڑی تو وہ چمکا لیا, نہیں ان کا پورا ہیڈ ہوتا ہے سیاہ, ہیڈ سیاہ جو ہے وہ اچکن کی طرح کی کا لمبا کوٹ, یہ ہے. لیکن یہ جو لگا لوگ جمع ہوئے تھے جو بیسیکلی سیکولر بینکرز کے نمائندے, انہوں نے جو چیزیں طے کی تھی نو انسانی کے لیے ان میں سے یہ بھی تھا شرم اور حیا, اس کا جنازہ نکال دیا جائے تاکہ انسان حیوان بن جائے اور پھر ہم حیوانوں کو استعمال کر سکیں. اور یہ ان کا فلسفہ ہے کہ سوائے یہودیوں کے تمام انسان حیوان ہیں, صرف حیوان ہے وہ شکل انسانوں کی سی ہے, کہ گوئم جنکالی دے آر ناٹ ہیومن, وہ انسانی شکل میں حیوانات. تو جیسے حیوان کو استعمال کرنا عام انسان کا حق ہے, گھوڑے کو تالے میں جوتتا ہے استعمال کر رہا ہے, بیل کو حل میں جوتتا ہے استعمال کر رہا ہے, ہمارا حق ہے کہ ہم یہ استعمال کریں. اور یہ ان کی جو باقاعدہ تالمود کتاب ہے جو ان کی اصل میں فقہ کی کتاب وہ ہے تالمود, مذہبی اعتبار سے امپورٹنٹ نہ ہے، یہ ہے کہ غیر یہودی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، جو چاہو کرو جائز. قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لیسا علینا فی امیین سبیل، یہ امید جو ہے ان کو شاید جو چاہے کرے، ہم پر کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی بات مشکل. تو یہ شرم و حیا کو ختم کرنے کی جو ایک عظیم طریقے سے چل رہی ہے، 33% عورتوں کی نمائندگی مقرر کر دینا، تمام اداروں، سینیٹ اور پارلیمنٹ اور اس سے نیچے اور تمام یونین کاؤنسل، عورتوں کو گھر سے نکالنے کا اتنا بڑا کام پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو، آج تک امریکہ میں نہیں، آج تک یورپ میں کسی ملک میں نہیں. ڈیموکریسی کا ایک موجودہ ہے ہمارے پڑوس میں انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے. موجودہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ لو لٹریسی پرسنٹیج میں ڈیموکریسی نہیں چل سکتی. لوگوں کے اندر خواندگی ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تب ڈیموکریسی چل سکتی. اور وہ جو ہے انتہائی لو لٹریسی پرسنٹیج سب ڈیموکریسی کو کس طریقے سے چلا رہا ہے تو دنیا دیکھ کر حیران ہو رہی ہے. لیکن کہیں بھی ان کے یہاں 33% نہیں. چند عورتیں ہیں جو امریکہ کے اندر بھی انڈیپینڈنٹ جنرل الیکشن جیت کر آ جاتی تھی، اسی طرح ان کے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی آ جاتی تھی، بے نظیر آ جاتی تھی، اس طرح سے اور عورتیں آ جاتی. یہ نہیں تھا کہ 33% سیٹیں جو ہے ان سے جیت کی جائیں. تو یہ بے حیائی جو ہے اس وقت، اور یہ یو این او کے ایجنڈے پر ہے. اس کے لیے پہلی کانفرنس ہوئی تھی قاہرہ میں، قاہرہ کانفرنس، 5 سال کے بعد ہوئی بیجنگ کانفرنس، اور پھر بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہوئی، یہ وہ یونائٹیڈ نیشن اسمبلی کے لیے، اور وہاں سے ہم لوگ پہلے بیان کر چکا ہوں. تو حیا وہ عورت کا سب سے بڑا فیور ہے، اسے ختم کرنے پر اس وقت مغرب کا معاشرہ اور یہ ساری طاقت جو ہے مغرب پر وہ لگی ہوئی ہے، اس لیے ان کے ہاتھ تو ختم ہو چکی ہے، بے حیا انتہا کو پہنچ چکی. لیکن یہ جو وہ چاہتے ہیں، میں کام کرتا ہوں جیسے کسی اگر بلی کی دم کٹ جائے تو وہ تو یہی چاہے گی کہ سب بلیوں کی دم کٹ جائے، ورنہ یہ وہ تو نکو بنی رہے گی تمام بلیوں کے اندر. تو پوری ادور انسانی کو، اور ایجنڈا وہی ہے، پروٹوکال کا اصل ایجنڈا یہودیوں کا، جس کے اعلی کار عیسائی بن گئے ہیں، عیسائیوں میں سے بھی خاص طور پر وائٹ اینگلو سیکشن جو ہے، وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیکشن، یہ ویس فلس میں نے بہت عرصے پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرایا تھا. ویس ویس تو کہتے ہیں بھیڑ کو جو کاٹ جاتی ہے تو سوج جاتا ہے چہرہ، ویس. لیکن یہ وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹ جو عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے اندر پھر ایک کاپ کے اوپر ایونجلسٹ ایک کلاس ہے، وہ ہے جو اصل آلے کار ہے، جن کو نیو کونس بھی حاصل کہا جا رہا ہے، اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، یہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹ، اور وہ پروٹوکال جو ہے ان کے پروگرام کو پورا کرنے میں سب سے بڑے آلے کار. کسی کا ایک حصہ ریل میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. آج کل یہ سوچ عام ہو گئی ہے، اور یہ مغرب کے اثر کے تحت بچوں کے کو روک روک نہ لگاؤ، یہ ان کی ڈیولپمنٹ میں ہیمپر کرتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. لیکن جڑ جاتے حماقت، بچوں کی تعلیم، بچوں کی تہذیب، ربو منی کم الم حسب فتح آتے تم فلیل خیر و خوابی، انہیں محسوس بناؤ، انہیں ادب سکھاؤ، حضور کی تعلیم سے بات کرو، اپنی چھڑی کو کبھی اٹھا کر نہ رکھ دینا، اولاد کو سیدھا رکھنے کے لیے آپ کو استعمال کرنا، محبت بھی بھرپور دو. لیکن یہ کے ساتھ ہی تو جو ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ کھلاؤ کو چوری چور کے اور دیکھو گور کے، بچوں کے اوپر جب تک کہ ایک بڑوں کا ایک روب نہ ہو، بڑوں کا خوف نہ ہو، حیا نہ ہو، میرے یہ کیا کہہ دیں گے، والد کیا کہہ دیں گے، تو وہ صحیح ہیومن ڈیولپمنٹ ہمارے نزدیک نہیں ہوتی. وہ بچے جنہیں آپ دری بنا دیتے ہیں، بے شرم بنا دیتے ہیں، بے حیا بنا دیتے ہیں، بے ادب بنا دیتے ہیں، وہ پھر خود آپ کے سینے پر دھوم کریں گے، آپ کی اپنی جو ہے محافے کے اندر سہانے روح بنیں گے، ان کے اندر کہاں سے وہ آداب آ جائیں گے اور کہاں سے وہ یہ تہذیب آ جائے گی کہ جو بچپن میں اگر ان نہ سکھائی گئی. اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ فلاں عمر سے نماز کی تلقین شروع کر دو، اور اس کی عمر کے بعد غالباً 9 برس ہے، اس کے بعد اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا مارو اس کو، نبوت کی تعلیم اس کے بالکل برس. یزید جو ہے چلڈرن سائیکالوجی، اس کی بڑی حماقت کا مجھ سے حماقت ہے کہ بچوں کو روک ٹوک کرنے سے ان کے اندر جو آزاد شخصیت یہ پروان چڑھنے کا امکان ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی وہ ان میں کم ہو جاتی ہے، وہ انہیں روک ٹوک نہیں بھی کہاں کر. بہرحال یہ حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ویسے تو بہت ہی سادہ حدیث ہے، بہت سادہ حدیث ہے، حیا و شعبت میرے دماغ میں تو سبھی کو یاد ہوگی. اور انہوں نے فرمایا یہ تمام انبیاء کرام کی دعوتوں کے اندر موجود تھا. ان مما ادرک الناس من کلام النبوت الاولى، اس میں سے یہ بات بھی ہے جو لوگوں تک پہنچی ہے، لوگوں نے پائی ہے. اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تم نے حیا کا پردہ اٹھا لیا تو کرو لے جاؤ. اس لیے یہی تو بیریئر تھا، یہی تو روک روک کی بات تھی، جسے میں نے بتایا آپ کو کہ فارسی میں سب بہترین ترجمہ ہے، بے حیا باش کو ہر سے خائی کو، ایک دفعہ ذرا حیا کا پردہ اٹھا لو تو جو جاؤ کرو. اب ابھی اس وقت تو مغلی حدیث کی طرف بھی کرتے ہیں. عن ابن عمر وقیل ابو عمر کا سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عمر یا ان کے بارے میں کہا بھی گیا ہے کہ ابو عمر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا قلت، میں نے حضور سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں ایک بات ایسی کہی ہو کہ پھر مجھے کسی سے کچھ اور پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ پھر میں نہیں پوچھوں گا کسی سے کچھ اور، یہ میں اس کے ترجمان اس طرح کر رہا ہوں کہ پھر مجھے ایسی جامع بات بتا دیجئے ایک کلی فی الاسلام قولا کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. حضور نے فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ فاستقم رواہ مسلم، آپ نے فرمایا کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ. یہ جم جانا استقامت، اس میں قیامت مزمن ہے، ایک لفظ کے اندر کیا ہے، مان لینا اللہ کو پھر جم جا. اس لیے ایمان کے ثمرات ہے اور وہ ثمرات ایک داخلی ہے ایک خارجی ہے. ایمان ایک حقیقت ہے جو باطن میں ہوتی ہے، قلب میں ہے، اس کا ظہور جیسے ایک پودے میں پھول لگتے ہیں. اب یہ ایسا پودا ہے کہ اس کے پھول کچھ تو ظاہر ہوتے ہیں خارج میں انسان کی شخصیت میں، اور ایک کچھ پھول اس کے وہ ہیں جو اس کی شخصیت کے اندر لہراتے ہیں. جو اندر کے پھول ہیں وہ کیا، نمبر ایک محبت اللہ، ہر شے سے بڑھ کر محبوب اللہ نہیں ہو گیا ہے تو پھر یہ ایمان پر استقامت نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اسی محبت خداوندی کے تابع پھر محبت رسول آتی ہے اور پھر محبت جہاد کی سبیل اللہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں یہ ترتیب آئی ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ترغبوها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ، اے نبی سے کہہ دیجیے دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے بیویاں یا شوہر، مرد کے لیے بیوی عورت کے لیے شوہر، اور تمہیں اپنے عزیز و رشتے دار اور وہ مال تم نے جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جسے مشکل سے جمایا ہے اس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ بلڈنگیں تم نے بڑے شوق سے تعمیر کی ہے، تمہیں بہت محبوب ہے، سجایا ہے انہیں خوب، کہاں کہاں سے لے کر آئے ہیں پیسز آف ڈیکوریشن بلا کر سجائے ہیں اپنے ڈرائنگ روم پر، اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفاع ہو جاؤ، بیٹھو دفاع، جسٹ ویٹ فتربس یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ ایسے فاسقوں کو ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے کہہ دینا کافی ہے، یا جس کو کہا ہے کہ لا معبود الا اللہ، نہیں صرف لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، یہ کیسی طلب ہے؟ کوئی بات تو نہیں. کسی استقامت کے داخلی جو ثمرات ان میں سے ایک ہے راضی مرضائے رب, جو رب کی طرف سے آ رہا اس پر کوئی شکوہ زبان پڑ رہا ہے. ایک ریفلیکشن, کسی کیونکہ میں یہاں کہتا ہے تو آپ کا ہاتھ ایک دم لے گیا, اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہوتا. ریفلیکشن دیکھ تیاری والا, حضرت ابراہیم جو آپ کے چھوٹے سنندے سے بچے سے دم توڑ رہے تھے تو حضور کے ہاتھ میں بھی آنسو آ گئے تھے, اور سامان کا حضور ہاتھ اور ہاتھ کے ہاتھ میں آنسو. فرمایا تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی ہے, باقی ہم کہتے ہوئے ہیں جو اللہ کو پسند ہے اس کا باقی. تو ایک ریفلیکشن کے درجے میں تو کوئی ایک ریئیکشن ہو جائے, تو آنسو آ جائے, تو اور بات ہو جائے, وہ اور. لیکن یہ کہ کوئی مستقل شکایت اللہ سے ایمان کی نفی ہو جائے گی, یعنی تو پڑھ چکے ہیں جو آتا ہے اللہ کے اذن سے آتا ہے. اس کائنات کے اندر پتہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن ہو. وہ ہوا ربنا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. تم کیا ڈرا رہے ہو منافقوں ہمیں؟ تم ڈرا رہے ہو رومیوں سے, رومیوں کی فوج سے, موسم سے, اس کی گرمی سے, کس چیز سے ڈرا رہے ہیں؟ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے سے جو ہمارے دم میں نہ لکھتی ہو. وہ تو ہمارا مولا ہے, اس کی طرف سے جو آئے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد بھلا کے تیز کرے دوست اور سلامت کی تو خنجر آزمائی. اے اللہ تیری طرف سے جو آئے سر تسلیم ہم ہیں جو بھی لاجے یاد کر. اس کو اکبر آبادی نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے, رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف عرضو کیسا, یہ ہو جائے, یوں ہو جائے, یوں کرو, تم کون ہو, who are you؟ رضائے حق پہ راضی رہ, یہ حرف عرضو کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا, who are you؟ خدا خالق, خدا مالک, خدا کا حکم تو کیسا. یہ جو ہے انسان کو نجات دلاتا ہے, تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. یہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے, خطے کے کام کر رہے, وہ صاحب ہے, اس نے کر دیا, اس نے مقام میں بگاڑ دیا, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. جو آیا اللہ کے حکم سے آیا, جو ذریعہ بن گیا اس نے اپنے لیے جو کمائی کرنی تھی کر لی. میں نے آپ کو کیسا سنایا تھا درویش کا, کہ جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو, جو رب کرے سو ہو. کسی نے اٹھا کے پتھر مارا, مجھ سے دیکھا تو کہتا مجھے کیا دیکھتے ہو, جو رب کرے سو ہو. لیکن ہاں مجھے تو پتھر لگا ہے اللہ ہی کے بارے سے, میں دیکھ رہا تھا بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا. ظاہر بات ہے تم رات مجھے پتھر مارنا چاہتے, اللہ نہ چاہتا تو نہیں مارتے تھے. تمہارا نشانہ خطا ہو جاتا, تمہارا ہاتھ چھل ہو جاتا, لیکن یہ دن بعد بھی دیتا نشانہ خطا مجھے دے سکتے. تو رضائے حق سے راضی رہے, یہ ہر سے آنا کیسا, خدا خالق, خدا مالک, خدا کا. اور اقبال کہتا ہے برو کشید نہ بیچا کے ہست بود مرا. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے اس ہست و بود کے سارے چکر سے نکال دی. یہ اللہ کے مقام رضا کشمود مرا, یہ مقام رضا تسلیم و رضا جو آج ہمارے رب کی طرف سے. تیسرا کرو خود محنت کرو, بھاگو, دوڑو, کماؤ, جو بھی کرنا ہے. کبھی بھی اپنی صلاحیت پر اور وسائل مادی پر توکل نہ کرنا. یہ تورات کی تعلیم کبھی برتن نہیں ہوتا تھا. سورہ بنی اسرائیل کی جو دوسری آیت ہے اور وہ اس کا لوم لباس کہتا ہے کہ کسی پر توکل نہ کرو سوائے میرے اللہ پر توکل. بھروسہ نہ ہو, چاہے سارے وسائل و اسباب جو ہیں آپ کو مہیا ہو, لیکن کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا. کیا پتا میں نے سلپ بٹن دکھا پڑ دے, یہ تو آپ کا معاملہ بھی ہے, چاہے ہاتھ میں پیادہ ہے, آپ کیا کیا فاصلہ کیا ہے پیادے میں اور آپ کے ہوتوں میں, بٹ جس میں نے سلپ بٹن دکھا پڑ دے اللہ کے عزم نہ ہو چمک کو اللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت کر دو, محنت بھرپور کرو. محنت نہیں کرو گے تو مجھے تم جو ہے خود اللہ کی مشیت کو توڑ رہے ہو. لیکن سبق ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا, ہماری کوشش ہے, ہماری محنت ہے. اس لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. وَاعْتَدَى ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کے طور پر تورات کو نبی کیا. میں یہ دوسرا نوٹ کیجیے, تورات ہدل للناس نہیں تھی, ہدل للناس صرف قرآن ہے. بنی اسرائیل سورہ شجدہ میں بھی یہ ہے, ہدل لبنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے ہدایت. اس میں پوری عالمی ابھی ہدایت پر تھی, وہ کامل ہدایت جو ہونے کے لیے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا ہے, وہ قرآن میں آ کر تک ہی ہدایت. تو سبق کل جو ہے اللہ کا تخلو من دونی ہو کہ کسی کو اپنا کارساز نہ کرو, میرے سوا کسی کو کارساز سمجھا, یا اسباب پر بھروسہ ہو گیا میرے پاس یہ ہے, میں نے یہ تیار کر رکھا ہے, میں نے یہ فراہم کر رکھا ہے, سب کچھ ہے, گاڑی کی جو ہے وہ ٹیوننگ بھی کرا لی تھی, سروس بھی کرا لی تھی, آئل بھی چینج کر لیا تھا, یہ سب کچھ کر لیا تھا, ٹینکی بھری ہوئی ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل سے سب کچھ ہے, بس اب کیا ہے, اب کیا رکاوٹ ہے, کل صبح میں اٹھوں گا چل دوں گا. یہ تین ہے جو استقامت علی ایمان باللہ, ایمان باللہ پر استقامت کے لیے تین تقاضے ہیں, داخلی کیفیات. خارج میں کیا ہے؟ نمبر ایک اطاعت اللہ کی, عبادت اور اطاعت, ان کو تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے. تمہارے وجود سے یہ تین چیزیں وہ تھیں جو وجود کے اندر تھی, محبت, تسلیم و رضا, صبر و تمکن, استقامت, اور دوسرے جو باہر ہے اطاعت. تمہارے وجود سے جو عمل بھی خارج ہو یا صادر ہو وہ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھل کر آئے. فانی تیرے عمل ہمتن جب ہی صحیح, پیارا شعر ہے, شعر ہونے کے اعتبار سے سانچے میں اختیار کے ڈالے ہوئے تو ہے. یہ ان لوگوں کا قول ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور بحث سے اس کی کوئی آزادی نہیں, جن کو جبریہ کہا جاتا ہے, یہ ہمارے یہاں اسلاف میں رہا ایک بہت بخت. تو فانی ان سے وہ کہتا ہے فانی تیرے عمل ہمتن جب ہی سے ہے, تو جب ہی تم یہ کر رہا ہوں تاکہ جب کے طرح سانچے میں اختیار کے ڈالے ہوئے تو ہے, لیکن ایک سانچے میں ڈال دیا گیا ہے جو تم محسوس کرتے ہو کہ میں کر رہا ہوں, بس یہ بھی بڑی بات ہے. تمہارا جو بھی حاضر ہو ہمارے وجود سے وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے سانچے میں ڈل کر, تو ہاتھ سے ہو, پاؤں سے ہو, آنکھ سے ہو, ناک سے ہو, کان سے, جو بھی ہمارے وجود سے ثابت ہو رہا ہے. اور نمبر دو جہاد و انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے ساتھ استقامت اور اللہ کے باغیوں سے دوستی, اللہ پر ایمان اس میں استقامت, اور اللہ کے غداروں کی غلامی پر راضی ہو جانا. کہاں ایمان, کہاں یہ, اسے ایمان سے مناتی ہے. مومن تو اگر باغی نہیں ہے باطل سے تو مومن کیا ہوا. یہ جو سورہ بقرہ میں جو آیا ہے میں یسر بھی تاغوت یومن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تاغوت کا کفر پہلے ہے, ایمان باللہ بعد میں, پہلے تاغوت کا کفر کرو اور پھر ایمان باللہ, سب کو مانی ہے. اور تاغوت سے وفاداری, تاغوت کے ساتھ دوستیاں جو اللہ کے سرکش ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اذا مدح الفاسق, جب کسی فاسق اور فاجر شخص کی مدح کی جاتی ہے, غضب اللہ تعالی واستوى له العرش, اللہ تعالی اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ عرش کانپنے لگتا ہے. یہ میرا بندہ ہونے کا دائی بن جائے, اور ایک خاصے کو فاضل کی تعریف کر رہا ہے, یہ اسپاک والا پیش کر رہا ہے, اسپاک والا پیش کر رہا ہے. نظام مجھے الفاظ سے بزے بنوا ہوتا آدھا وہ تصد العرش, عرش غرض اٹھتا ہے جتنا پتا جن مشا بڑا فاصل نے لے یہ قوم لیا ہو فقط آنا آنا حد بھی نسان, جس شخص نے کسی فاسد کے ساتھ میں چلا تاکہ اسے تقویت پہنچائے, صرف ساتھ چلنا تقویت سے بھی اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی. اس درجے غیرت اللہ کی اور اس کے لیے حمیت خداوندی میں اور حمیت دین الہی میں تن من دھن سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار ہونا. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر, اپنی صفات پر, اپنی توفیق پر ایک ایمان یقین والا ایمان حقیقی عطا ہوا ہے, اور اس کے جملہ داخلی اور خارجی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ.